سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا ہمارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے سمندر کا ساحل پہاڑوں سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دام بدل آ کے کچھ سہارا نہیں ہے بدل آ کے کچھ سہارا نہیں ہے سمندر کا ساحل پہاڑ نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے میرے کوئی کاشی غم کا ہے نا خدا ہی میری موج غم بے سہارا نہیں ہے میری موج غم بے سہارا نہیں ہے کوئی کاشی غم کا ہے نا یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے نہیں آپ کا اسی کا ہے جو آپ کا
ہمارا نہیں ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے لیے ایک خاص نصیحت فرمائی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں, جن میں سب سے اعلیٰ شعبہ کلمہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ, اور سب سے آخری شعبہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. تو ان کے درمیان بہت سے شعبے ہیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین نہیں فرمایا تو ایمان کے 70 سے زائد شعبے میں اور بھی شعبے آ جاتے ہیں. لہذا فرع الایمان جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں 77 شعبے ایمان کے ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے 30 شعبے قلب سے متعلق ہیں, دل سے متعلق, اور ان میں بھی دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ان چیزوں کا ہے جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں اپنا دل بنانے کے لیے بھیجا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن نہ تو مال کام دے گا نہ ہی بیٹے اولاد وغیرہ کام دیں گے, مگر کیا کام دے گا, الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کر ہمارے پاس آئے گا, سلامتی والا دل, بھلا چنگا دل. تو دلوں کی بیماریاں ہیں تو ان دل کی اصلاح کے لیے یہ 30 شعبے ہیں ایمان کے. دو حصے ان کے ہیں کہ ایک تو ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو اچھے اخلاق ہیں, اچھی عادات ہیں, اور دوسرا حصہ ان اخلاق پر مشتمل ہے جن کو ہمیں چھوڑنا ہے, بری عادتیں ہیں. تو ان بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے, ایک گناہ کی بات سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے, اور وہ ہے ظن, کثیر من الظن, کہ ان بعض الظن اثم. فرمایا کہ بہت گمان سے بچو, بہت گمانوں سے بچو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بہت بچو, کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے, سے بڑی جھوٹی بات کوئی نہیں, کیونکہ بدگمانی دل سے دل میں آ جاتی ہے, دل برا ہو جاتا ہے, جس کی کوئی قرائن قویہ نہیں ہوتی, کوئی قوی دلیل نہیں ہوتی. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے, کیا نیک گمانی تھی کہ نبی ہونے کے باوجود کیا نیک گمانی فرمائی. ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو فرمایا, اس کو نصیحت کی تو اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں چوری نہیں کرتا. جب اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا, حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے وہ چوری کی, لیکن جب اس نے قسم کھائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری قسم سچی ہے, میری آنکھ جھوٹی ہے, تیری قسم سچی ہے, میری آنکھ جھوٹی ہے. اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ چور تھا یا نہیں تھا, لیکن بندے کا کام کیا ہے یہ دیکھیے کہ کس قدر اس میں عبرت کی بات ہے. کیا اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے چوری کرتے دیکھا. لیکن شریعت کی بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں. مثلا کسی کو محض کسی کا مال اٹھاتے دیکھ کر ہم چور نہیں کہہ سکتے, ہم اس پر چوری کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ شریعت کو سیکھنا ہے کہ چور ہم کس کو کہہ سکتے ہیں. چور وہ ہے جو کسی کی حفاظت میں سے خفیہ طریقے سے کوئی مال لے لے, وہ ہے چور. اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص نے وہ مال اس لیے لیا ہو کہ اس کو اجازت ہو کہ میرے مال میں سے تم لے لیا کرو. وہ شخص ہے, ہو سکتا ہے, ہمیں تو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال ہے اور اس نے اجازت دے رکھی ہو کہ تم میرے مال میں سے جو چاہو لے لیا کرو. اسی طرح بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں, بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں, جیسے بھائی کا رشتہ ہے. قرآن پاک میں ان رشتوں کو بیان کیا گیا کہ ان کے گھروں میں, خالہ کے گھر میں, چچا کے گھر میں اگر تم کچھ کھا لو پی لو تو کوئی گناہ نہیں, بغیر اجازت کھا پی سکتے ہو. تو ممکن ہے کہ اس کو یہ اجازت ہو, دوسرے یہ کہ یہ بھی ممکن ہے, شریعت کا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز فروخت کرے, اب وہ اس کے پیسے نہیں دے رہا ہے تو وہ چیز اس کو خفیہ طریقے سے واپس لے سکتا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, ہم چور کیسے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے بعض تعلقات ایسے ہو جاتے ہیں, اور جب تک قرائن قویہ نہ ہو, دلیل سے ثبوت نہ ہو, ہم کسی کو چور نہیں کہہ سکتے. کسی کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ بدکاری کرتا ہے, تو ہم اس کو بدکار جب تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ چار گواہ اس کی بدکاری کی گواہی نہ دیں, ورنہ یہ ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا. اور آج کل یہ گناہ عام ہو رہا ہے کہ کسی کو ذرا ادھر ادھر دیکھا, اس پہ بدکاری کا الزام لگا دیا, شوہر نے بیوی پہ لگا دیا, بیوی نے شوہر پہ لگا دیا, جبکہ شریعت اجازت نہیں دیتی جب تک کہ چار گواہ موجود نہ ہوں. پھر ہم کیسے اس کو بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں, کتنے جری ہو گئے ہم, کتنے دلیر ہو گئے ہم. تو بھائی یہ بدگمانیاں, گھروں کے اندر بدگمانیاں, ساس بہو سے بدگمانی, بہو کو ساس سے بدگمانی, نند بھاوج سے بدگمانی, اور بھائی کو بھائی سے بھی بدگمانی ہو جاتی ہے, استاد سے شاگرد کو بدگمانی ہو جاتی ہے, مرید کو شیخ سے بدگمانی ہو جاتی ہے, کسی سے بھی بدگمانی ہو جاتی ہے. اور یہ سب شیطان کی پیداوار ہے, شیطان دل برے کرتا ہے. اور ایک اور دشمن ہے, وہ ہے چغل خور. چغل خوری اس میں بڑا کھیل کھیلتی ہے, ادھر کی بات ادھر لگانا اور اس کو آپس میں نفرت دلانا, دل برا کرنا, اس سے بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے, اور اس سے جھگڑے اور اختلاف پیدا ہوتا ہے, اور اس سے دوسرے بھائی یا بہن کو حقیر سمجھنا, یہ گناہ بھی ہوتا ہے. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا گناہ ہے. اسی طرح سے کسی کے ساتھ نا اتفاقی, جھگڑا بغیر کسی قوی دلیل کے, یہ بھی گناہ ہے. لہذا گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں اکثر بدگمانی اس کی وجہ ہے. بدگمانی کرنا حرام ہے, اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمایا کہ بہت گمان سے بچا کرو. ان مسلمانوں میں نا اتفاقی نا چاقی کا یہ بہت بڑا سبب ہے بدگمانی. تو اس لیے اس سے بچنے کا بہت حکم ہے. اور اس کی خرابیاں یہ ہیں کہ نا اتفاقی, حقیر سمجھنا, اور آپس میں بغض اور عداوت ہو جاتی ہے. پھر غیبت, جو کہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن پاک میں بہت اہتمام سے منع فرمایا ہے, کہ اور اس کے لیے بڑی کریہ بات ارشاد فرمائی ہے, کہ اور فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون پسند کر سکتا ہے اس بات کو, اتنی کراہٹ دلائیے, بس فکری تم ہو, بس اس سے بہت, اس کو بہت ناپسند کرو. غیبت کرنا یہ بھی اسی کی پیداوار ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دو ہی قسم کے گناہ ہیں, ایک جاہی اور ایک باہی, باقی سب گناہ ان کی شاخیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے تکبر اور بڑائی کی ایک شاخ ہے, جو کہ اس کا سر ہے, برائی کا سر ہے وہ تکبر, اور جو ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. تکبر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر کی یہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, بطر الحق وغمت الناس, کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو یہ جو برائی ہے یہ بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے, تکبر سے اور عجب سے. عجب کے معنی ہے اپنے کو اچھا سمجھنا, اپنی خوبیوں پر نظر رکھنا. تو یہ سب برائیوں کا سر ہے, اور یہ بدگمانی اسی سے نکلتی ہے. اور پھر اس سے اور گناہ پیدا ہوتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں, اور دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, اور آپس میں بغض و عداوت ہوتی ہے, اور غیبتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی کر رہا ہے, قیامت کے دن اس کو دے دی جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کو قیامت کا مفلس فرمایا ہے. جس کے پاس کرنسی نہ ہو, بالکل پھٹے حال ہو, نیکیاں غائب ہو گئیں, نیکیاں تو کی تھیں لیکن نیکیاں غائب ہو گئیں, کیا ہوا کہ کسی کی غیبت کسی کی تھی, بس اس کی نیکیاں قیامت کے دن اس کو دے دی جائیں گی, اور اس کی نیکیوں کا پلڑا خالی ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ اس کی جھولی خالی ہو جائے گی, یہ بالکل مفلس ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے کہ بدگمانی سے کتنے گناہ پیدا ہو رہے ہیں. نا اتفاقی پیدا ہونا یہ بھی بڑا گناہ, دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ بھی بڑا گناہ اور حرام ہے, اور بغض و عداوت رکھنا اللہ کے سوا اللہ کے لیے اپنے نفسانی خواہش کے لیے یہ بھی حرام یہ بھی گناہ، اور غیبت کرنا یہ بھی حرام یہ بھی گناہ، اسی طرح دوسرے کے نقصان اور ذلت پر خوش ہونا، مومن کی ذلت اور نقصان پر خوش ہونا یہ بھی بڑے نقص کی علامت ہے، دل میں بڑا نقص ہے اس کے، تو یہ بھی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ اسی طرح سے نیک کاموں کو دوسروں اسی کے نیک کام جس سے بدگمانی ہے اس کے نیک کام کو نفسانیت پر معمول کرنا۔ بعض لوگ جب نیا نیا پردہ کرنا شروع کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنا شروع کرتے ہیں تو ان کو ایسے طعنے بھی ملتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، بڑے بزرگ بننا چاہتے ہیں، مگر یہ بدگمانی ہے، بدگمانی حرام ہے۔ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نصیحت فرمائی اور پھر اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، سینے میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ ظاہر کا کوئی عمل جو ہے دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، بلکہ تقوی دل میں ہے، دل کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کسی کافر کو قتل کر دیا جس نے قتل سے پہلے کلمہ شریف پڑھ لیا، لا الہ، جب دیکھا سر پہ موت ہے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو کلمہ موت دیکھے پڑا تھا، موت کے خوف سے پڑا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ کیوں پڑا تھا؟ یہ تو معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے دل کے اندر جو بات ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اس کا طریقہ، اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ کسی سے بدگمانی پیدا ہو تو ہمیشہ نیک گمانی کر لے، اس کے لیے کچھ تعویل کر لے کہ بھئی نہیں یہ بات ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی ممکن ہے کہ وہ چوری جو اس نے کی وہ چوری نہیں ہو، ہو سکتا ہے اس کو اجازت ہو اس مال کو لینے کی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیسے نہیں دے رہا، اس نے خفیہ طریقے سے، شریعت نے جب اجازت دی ہے کہ جب کوئی آپ کا مال کے پیسے نہیں دے رہا اور آپ کو قدرت ہے کہ آپ خفیہ طریقے سے وہ چیز لے لیں احتیاط کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ آپ ہی پہ چوری کا الزام ہوا اور آپ پکڑے گئے اور خدا نخواستہ جیل میں چلے گئے، یہ شریعت نہیں سکھاتی، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا مال لے لیا ہے اس نے اور اس کے پیسے نہیں دے رہا ہے، جان بوجھ کر نہیں دے رہا ہے، تو آپ اس کا وہ مال کسی طریقے سے واپس لے سکتے ہیں۔ جب شریعت نے اجازت دے دی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس طرح دل کا حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لہذا نیک گمانی میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور بدگمانی میں نقصان ہی نقصان ہے۔ فرمایا کہ بدگمانی کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دلیل دینی پڑے گی، اللہ دلیل مانگیں گے کہ تم نے میرے بندے کے خلاف جو بدگمانی کی ہے اس کی دلیل لاؤ، مقدمے میں پھنس جائے گی گردن بدگمانی سے۔ اور نیک گمانی پر اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، بلکہ نیک گمانی پر مفت میں نیکیاں دیں گے، مفت میں۔ تو عقل مند وہ شخص ہے جو بدگمانی سے بچے اور نیک گمانی کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور بدگمانی کر کر مقدمے میں اپنی گردن کو نہ پھنسائے۔ تو حد الامکان بدگمانی سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر قوی ذرائع سے بھی معلوم ہو جائے تب بھی سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی، یعنی 99 دلیلیں اگر اس کے خلاف جاتی ہوں اور کوئی ایک دلیل ایسی ہو، کوئی ایسا قرینہ، ایک قرینہ ایسا ہو جس سے اس کے لیے نیک تعویل کی جا سکتی ہے، تو اس سے نیک تعویل ہی کرنے میں خیر کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، اور جھگڑوں سے بچ جائے گا، غیبتوں سے بچ جائے گا، کتنے گناہوں سے وہ بچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرا بندہ میرے بندے کے بارے میں نیک گمانی رکھتا ہے۔ لہذا اور یہاں پر یہ بھی ایک فساد پھیل رہا ہے کہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ذرا کوئی کاروبار میں زوال آ گیا، ذرا سی سیل کم ہو گئی یا تنگی آ گئی، کوئی بے برکتی ہو گئی یا اور کوئی نقصان پہنچ گیا تو فوراً عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور عامل جو ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، ان کی دکان ہی اسی، جس چیز کی دکان ہوتی ہے وہاں وہی تو بکتا ہے، لوہے کی دکان میں لوہا بکتا ہے، دودھ کی دکان میں دودھ بکتا ہے، کپڑے کی دکان میں کپڑا ملتا ہے۔ عاملوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ بدگمانیاں ملتی ہیں، سازشیں ملتی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ بھائی ارے آپ کے اوپر تو سخت اثرات ہیں, آپ کے اوپر تو جنات ہیں, آپ بڑے بھائی کہاں سے جنات کو خدا تعالیٰ نے ایسی قوت نہیں دی کہ کسی کو اٹھا کر کہیں اٹھا کر پھینک دیں, کہیں کچھ کر دیں. یہ عاملوں کی چکر بازی ہے. ہاں وہ حاضرات کے چکر میں وہ لوٹا نکالیں گے پانی میں دیکھیں گے, ہاں یہ آپ کے فلاں رشتے دار نے آپ کے اوپر کوئی بندش کرا دی ہے, بدگمانی دل میں ڈال دی ہے. ارے بھائی بندش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیسی بدگمانی, کیسی بندش, کیسی سازش, کیسی یہ سب باتیں حسد کی, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈر کے رہے گا, گناہوں کو چھوڑے گا, خدا تعالیٰ اس کو ایسی مشکلات سے نکالے گا. اللہ کا وعدہ ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت کا وعدہ تھوڑی ہے جو جھوٹا پڑ جائے, بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. احکم الحاکمین, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ جب جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے ایگزٹ نصیب فرمائے گا, مخرج نصیب فرما دے گا. اور ویرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا, من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, کہ جو اللہ سے ڈر کے رہے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے. پھر عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا کام یہی ہے, بھائی فلاں فلاں نے آپ کے اوپر بندش کرا دی ہے, اب کالا بکرا ڈھونڈ کے لائیے, اب یہ اتنا مال دیجئے, اتنے تعویذ, خون سے تعویذ. ہمارے حضرت نے فرمایا رحمہ اللہ کہ ایک شخص عامل کے پاس گیا اور اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا. اس نے کہا بھائی خون سے تعویذ لکھا جائے گا یہ تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک کالا مرغا لے آؤ, اس کے خون سے ہم تعویذ لکھیں گے. نیت ان کی پیٹو ہوتے ہی ہیں اس قسم کے جاہل پیر, تو انہوں نے اس کو پٹی پڑھائی, وہ مگر وہ بھی بڑا چالاک تھا ظالم, اس نے کالا مرغا لیا اور چھری پکڑی اور لا کے وہیں پر ذبح کیا عامل کے سامنے. اور عامل تو بوٹیوں کا لالچی تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ اب ہمارا کام بنے گا, لیکن وہ چالاک تھا, اس نے اس کو ذبح کیا مرغ کو, اور اس کے بعد اس کی بوٹیاں بنائی اور خون ایک پیالی میں ڈال کے ان کو عامل کو دے دیا کہ یہ لو تعویذ لکھو, اور بوٹیاں بغل میں دبا کے جانے لگا. تو عامل نے کہا کہ بھائی یہ بوٹیاں کہاں لے جاتا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی خود تعویذ تو تم خون سے لکھو گے, بوٹیوں سے تھوڑی لکھو گے. تو ایسے بھی چالاک ہوتے ہیں, لیکن جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک اللہ کا دروازہ ہم پکڑ لیں اور اللہ اور رسول کی ہم اتباع کر لیں, بس ہمارا کام بن جائے گا, ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی. یہ سب دھوکے بازی کی دکانیں ہیں, بندش ایسے کوئی نہیں, کسی کے رزق پر کوئی بھی بندش نہیں کرا سکتا. جتنا رزق مقدر میں ہے تو وہی ملے گا. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور کیا ہے؟ نہیں, خیر وہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی اس کی بسیط کر دیتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا, پھر بھی ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور چکراتے پھرتے ہیں, ان کو پیسے لٹاتے رہتے ہیں. ارے بھائی تم پیسے اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے صدقہ کر دو. صدقے کے بارے میں آتا ہے کتنی احادیث, اور قرآن پاک میں بھی صدقے کی کتنی ترغیب ہے کہ صدقہ دینا اللہ کی راہ میں. ایک روپیہ صدقہ دو گے تو دس کا ثواب تو ویسے ہی ملے گا. اور صدقے کی مثال اللہ نے فرمائی کہ ایسی ہے کہ جیسے سات شاخیں ہوں اور ہر شاخ کے اندر سو سو دانے پیدا ہو جائیں, تو کیا ہوگا؟ 700 گنا بڑھا دیتا ہے. پھر اس کے لیے بھی بس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بھی زیادہ اجر و ثواب دے دیتا ہے. آپ صدقہ دیجئے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, حسن خاتمہ کی بشارت ہے صدقہ دینے میں. صدقے اور اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے یہاں جب پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے ایک روپیہ صدقہ کیا وہاں ایک ہی روپیہ رہے گا, اللہ اس کو اپنی مہربانی سے بڑھاتے رہتے ہیں, اس کا جو ثواب بڑھاتے رہتے ہیں. آپ صدقہ دیجئے, بلائیں ٹلیں گی انشاءاللہ. صدقہ دیجئے, بری موت سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور اجر و ثواب الگ مفت میں ملے گا آپ کو. تو غرض یہ کہ یہ بدگمانی کا جو مرض ہے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, اس کو ترک کرنا. جیسے اور شعبے حصول کے ہیں اور ترک کرنے والے ہیں, ان میں یہ ایک بڑا گناہ ہے جس سے دل کو اپنے ہمیں پاک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پاکی نصیب فرمائے. اور طریقہ یہی ہے کہ اس کے جس کے متعلق بدگمانی دل میں آئے تو فوراً کوئی نیک تعویل کر لے کہ بھائی کوئی وجہ ہوگی، کوئی یہ وجہ ہوگی، کوئی بھی نیک تعویل کر لے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دل صاف ہو جائے گا. اور اگر پھر اس کے باوجود بھی دل کے اندر کوئی غم یا کوئی خلاف بات ہو تو اس پہ خدا تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، اس پہ گناہ نہیں ملے گا. ہم نے اپنا اختیاری کام کر لیا، نیک تعویل کرنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن دل کے اندر ہمارا ہاتھ نہیں جا سکتا کہ دل سے ہم اس چیز کو مکمل نکال دیں، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو جب آدمی نیک تعویل کرنے کی عادت ڈالتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک دن اس کا قلب بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر بدگمانی اس کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، متفق علیہ. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو مشہور کرے گا اور قیامت کے روز اس کو رسوا کرے گا، اور جو شخص کوئی عمل دکھانے کے لیے کرے اللہ اس کو ریاکاروں کی سزا دکھائے گا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ریاکاروں کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اعمال کو لوگ جان لیں گے لیکن آخرت کے ثواب سے اس کو محروم کر دیا جائے گا، جس سے قیامت کے دن اسے بڑی حسرت ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتوں کا بیان. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض، مریض کی عیادت کیا کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مرض تو مرضن فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و عادات اور اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلام فرماتے جس میں امید ثواب کی ہوتی، اور جب آپ کلام فرماتے تھے آپ کے تمام جلیس اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں، اور جب آپ ساکت ہوتے یعنی خاموش ہوتے تب وہ لوگ بولتے، آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑا نہ کرتے، آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے یعنی بات کے بیچ میں کوئی نہ بولتا. اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنے جانے میں ایسی ہی ہوتی جیسے سب میں پہلے شخص کی بات تھی، یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی. جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا واعيذنا من شرور أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين ہمارے سب کے تمام کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ اب تک جو ہم نے غفلت کی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما, کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ شریعت اور سنت کا شوق اور اتباع نصیب فرما. اے اللہ برے راستے سے اور بری صحبت سے میری, میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما, نیک صحبتیں عطا فرما. اللہم یسر لنا جلیسا صالحا. اللہم یسر لنا جلیسا صالحا. اللہم یسر لنا جلیسا صالحا. الہ العالمین ہماری دنیا آخرت کے سب کام بنا دیجئے. اے اللہ دنیا آخرت کے سب کام بنا دیجئے. اے اللہ جو پریشانی ہو, کوئی مسئلہ ہو, اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ مقروض کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ جس نے کسی کا مال مارا ہو, اے خدا اس کو مال کے ادائیگی کی توفیق دے, حق کی ادائیگی کی توفیق دے دے. اپنا خشیت, اپنی خشیت اور اپنا خوف نصیب فرما دے. الہ العالمین جو مشکل پریشانی ہو اللہ اس کو دور فرما دے, آسانیاں فرما دے, برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما دے, بے حیائی سے اور فحش باتوں سے اور بدکاریوں سے اور تمام گناہوں سے. اللہ میری, میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ نیک راستہ عطا فرما. یا اللہ سنت و شریعت کا راستہ عطا فرما. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ سود اور رشوت کا اور ظلم و جور کا اور ناانصافی کا اور بدکاری کا اور فحاشی کے اڈوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ پورے ملک میں اسلامی نظام عطا فرما دے. اللہ ہمیں نیک اللہ والے حکمران عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے گناہ کی اور گناہ پسندی کی جو عادتیں ہیں ہمارے اندر, اے خدا اس سے ہمیں پاک کر دے. اے اللہ نیکیوں کو ذوق و شوق عطا فرما دے. پاکیزہ انفاظ, پاکیزہ خیالات نصیب فرما, پاکیزہ انفاظ نصیب فرما. اے اللہ نور ہی نور عطا فرما دے. اللہ نور والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ بری زندگی, گناہوں والی زندگی, غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جس بھائی بہن کا جو بھی کوئی مسئلہ ہو, اے اللہ اس کو حل فرما دے, مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے. جس کو تنگی ہو اللہ اس کو خوب برکت اور اس کو خوب برکت اور کشادگی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, ہماری اولادوں کو جذب فرما لے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.